الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم صلوات
آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی تیسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان معرفت خدا, اور جو میں نے آیت انتخاب کی وہ آیت الکرسی. گزشتہ دو مجالس میں تذکرہ کیا گیا پہلی مجلس میں کہ جب معرفت خدا کی بات کی جاتی ہے تو معرفت خدا ہمارے لیے ہماری جانوں سے زیادہ مہم ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ معرفت نہ ہو تو دنیا کی زندگی اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی زندگی کی سعادت ہمارے ہاتھوں سے چلی جائے گی. اب جب معرفت خدا اتنی مہم چیز ہے تو پہلی مجلس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی معرفت رکھیں تو کیا ہمارے پاس وہ چیزیں موجود ہیں اللہ کی طرف سے کہ جو معرفت کے لیے ضروری ہیں. تو پہلی مجلس میں یہ بتلایا گیا کہ ہمارے یہاں اللہ نے فطرت رکھی ہے, ہماری خلقت فطرت اسلام پر ہوئی ہے. آیت قرآنی میں نے جو تلاوت کی, اقیم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم. آیت کا مفہوم خلاصے میں یہ کہہ کر بیان کیا کہ اللہ کے بنانے کا جو طریقہ ہے جسے فطرت اللہ کہہ رہا ہے قرآن, اس فطرت پر ہمیں خلق کیا گیا اور وہ فطرت اتنی سالم ہے کہ معرفت خدا کے ساتھ ساتھ وہ پورے دین کو کور کر سکتی ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے اقم وجہک للدین حنیفہ. تو فطرت ہماری ایک ایسی مضبوط بنیاد ہے ہماری خلقت کی کہ اگر ہم اس بنیاد کی طرف توجہ کریں گے تو کبھی بھی اس بنیاد سے ہٹ کر عمل نہیں کریں گے. دوسری جو چیز میں نے تذکرہ کی وہ ہے عقل. قرآن کی کئی آیتیں عقل کی طرف اشارہ کرتی ہیں, فکر کرنے کے بارے میں, عقل کو کام میں لانے کے بارے میں. قرآن میں 740 سے زیادہ آیتیں ہیں, الگ الگ طریقوں سے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. کبھی تفکر استعمال کیا گیا ہے, کبھی تعقل استعمال کیا گیا ہے, کبھی تفقہ استعمال کیا گیا ہے, کبھی تدبر استعمال کیا گیا ہے, مگر مفہوم سب کا ایک ہی ہے کہ عقل کو کام میں لاؤ. دوسرے عقل, اور آیت میں نے جو پڑھی تھی وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ, اللہ شرک کی نجاست ان پر ڈال دیتا ہے جو عقلوں سے کام نہیں لیتے ہیں. تو یہ دو بنیادیں جو داخلی اور دوسری مجلس میں ہم نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ اللہ نے ہمارے لیے ظاہری حجت بھی رکھی. یہ دو حجتیں باطنی تھیں, فطرت اور اس کے لیے اس پر کام کرنے کے لیے عقل. اب جو دوسری جو باطنی ہٹ کر ظاہری ہے اس میں سب سے پہلے رسولوں کی آمد، انبیاء کی آمد، ائمہ کا قرار دیا جانا، علماء کا ہدایت کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ کتاب ہے الہی، اللہ کی طرف سے بھیجی گئیں کتابیں. تذکرہ مختلف کتابوں کا ہوتا ہے، جناب ابراہیم کے صحف کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، اور بھی رسولوں کو کتابیں ملی. سب ان کتابوں کو اگر ہم غور کریں اور ان انبیاء اور رسولوں کو اور ائمہ کو جو ان کتابوں کے بارے میں ہم کو تعلیم دیے ہیں، اور علماء کا جس کا سلسلہ آج بھی سال علماء کا جاری ہے، تو یہ ایک طریقے کی ظاہری حجت بنی. کل کی مجلس میں ابتدا آیت الکرسی کی، جہاں پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے ہوتا ہے ابتدا، اس کی کچھ توضیح دی گئی کہ اللہ کے جس کے معنی خالق کے لیے جاتے تھے، حتیٰ ان عربوں کے پاس کہ جو شرک کرتے تھے، اپنے خالق کو وہ لوگ الگ سے مانتے تھے، اور جو لفظ استعمال ہوا کرتا تھا وہ لفظ اللہ تھا. ایسا نہیں ہے کہ رسول نے یہ نام انٹروڈیوس کیا ہو یا قرآن نے یہ نام انٹروڈیوس کیا ہو. الالہ کی ابتدا ہوئی اس ورڈ کی، دا گاڈ، اور ہوتے ہوتے استعمال میں الف حذف ہو گیا، نکل گیا، اور ال کا الالہ والے لام سے ادغام ہوا، جوڑ دیا گیا، لفظ اللہ بن گیا، جس سے معبود اور خالق قرار دیا گیا. اس کے بعد والی جو کیفیت ہے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ کہنا اس لیے پڑا کہ لوگوں نے شرک اختیار کیا، ہر چیز کو اپنے لیے عبادت کے لیے قابل سمجھا. یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے، یہ جھوٹ ہے. قرآن کی وہ آیت کی طرف میں نے اشارہ کل کیا تھا کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے لیے کوئی اللہ کے علاوہ خدا تراشتے ہیں، اولیاء بناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا یقربنا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں. آیت آگے جا کے کہتی ہے یہ لوگ جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں. پہلی چیز، ان خداؤں نے ان کو کچھ نہیں دیا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور کفر بھی کر رہے ہیں. جو حقیقی خالق ہے اس سے توجہ ہٹاتے جا رہے ہیں، اور جب حقیقی خالق سے توجہ ہٹتی جائے گی تو اپنی پہچان کم ہوتی جائے گی، اپنی پہچان کم ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ اس کا وجود اتنا قوی ہے کہ ہم کو فقط خلق نہیں کیا، ہماری حیثیت کو ڈیفائن کرتا ہے، مشخص کرتا ہے. وہ کیفیت جو ہماری حقیقی ہے، اپنے معبود کو دیکھنے کی نتیجے عقل کی آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے ہمیں پتا چلتی ہے. تو جب یہ بات ہو گئی، شرک سے بات نکلی آگے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ خبر ہے، اللہ مبتدا ہے، سبجیکٹ ہے، یہ دوسری خبر ہے. دوسری خبر آتی ہے تو یہ ایک طریقے کا اپنے آپ میں چیز کو محدود کر دیتی ہے، حصر کہتے ہیں گرامر میں. تو اب اللہ کیا ہے؟ حی ہے، یعنی تمام زندگی کا رکھنے والا وہ اللہ ہے، اور دائمی زندگی کا رکھنے والا ہے، اور جب قیامت کے بعد انسانوں کو وعدہ زندگی دے رہا ہے کہ تمہیں ایسی زندگی دوں گا کہ جس میں موت نہیں ہوگی، تو اب جب ہماری زندگی بھی اگر اللہ کی رحمت کا اسے وہ حصہ مل جائے تو جاویداں ہو جائے گی، لیکن ہماری جاویداں زندگی بھی اس کی عطا رہے گی. اس کی خود کی زندگی اس کی ذات کو ڈیفائن کرتی ہے. وہ حیون ہے، اپنے وجود سے ہم اپنی حیات پاتے ہیں اس کی مرضی سے. دنیاوی حیات جو ایک موت کے بعد شروع ہوئی اور پھر ایک موت میں تبدیل ہو جائے گی، اس کے بعد کی حیات وہ اس کی مرضی ہے کہ اس کو وہ دوام بخشے گا، اسے جاویدان بنائے گا. خدا ہم کو اس توفیق سے سرفراز کرے کہ قیامت کے دن ان میں سے ہو جائیں کہ جن کی زندگی کو اللہ اپنی رحمت سے جاویدہ بنا دے گا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. قیومیت جو اس کے بعد والی صفت ہے, حی ہے, زندہ ہے. کہیں کیونکہ شرک اتنا آ چکا تھا کہ ہر بات کو الگ الگ کر کر بتیان کرنا پڑ رہا تھا, تو قیوم کہا گیا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ نہ فقط زندہ ہے بغیر کسی سہارے کے زندہ ہے. ہم سہاروں کے ساتھ زندہ ہیں. ہمیں ہوا چاہیے, غذا چاہیے, پانی چاہیے, اور سب کچھ ہونے کے نتیجے میں ہم اپنی بقا کی بات کر سکتے ہیں. اللہ وہ باقی ہے کہ جس کو کسی اور چیز کا سپورٹ نہیں چاہیے. قیام کا صیغہ مبالغہ ہے, سپرلیٹیو ہے, تو نتیجتاً قیوم کہا گیا اس معنی کو پیش کرنے کے لیے تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کی جو بعد والی صفت, اب میں یہاں سے گریز کر رہا ہوں آج کی مجلس کی طرف, تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو کچھ ہے اگر وہ خالق ہے تو اپنی قیومیت کی بنیاد پر, اگر وہ رازق ہے تو اپنی قیومیت کی بنیاد پر. جو جو اللہ کی صفات ہیں, جو صفات فعلیہ کہا جاتا ہے, جو اس کے فعل سے ڈیفائن ہوتی ہیں, رحمان ہے, رحیم ہے, بخشنے والا ہے, محبت کرنے والا ہے, ودود ہے, غفور ہے, جو جو صفتیں اس کے عمل کے ذریعے سے ڈیفائن ہوتی ہیں, فعل سے ڈیفائن ہوتی ہیں, اس کا پورا سورس قیومیت ہے. ام الصفات کہا جاتا ہے, ماں ہے صفات کی قیومیت. تو اللہ اس عنوان سے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا کہ سب سے اعلیٰ اور افضل اور عظیم آیت جو قرآن میں نازل کی گئی ہے, ہمارے پاس روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ یہی آیت ہے, آیت الکرسی ہے. اس سے بلند آیت کوئی نہیں ہے, اور رسول فخر کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ مجھ پر یہ آیت جو نازل کی گئی ہے مجھ سے پہلے کسی رسول پر نازل نہیں کی گئی ہے. یعنی اس کے مطالب اتنے اعلیٰ ہیں کہ اللہ نے اسے روک رکھا میرے لیے اور میری قوم کی ہدایت کے لیے. اور رسول رحمت للعالمین ہیں تو قوم سے مراد تمام لوگ ہوں گے. ہر وہ جو رسول کے پیام کو لینے کے قابل ہو, ہر عاقل جس کی زندگی رسول کے بعد آئی ہو, وہ اس پیام کا قبول کرنے کا مصداق بن سکتا ہے, اس آیت کو قبول کرنے کا مصداق بن سکتا ہے. سب سے بلند رسول, اشرف المخلوقات کو سب سے اشرف اور عظیم آیت دی جا رہی ہے تو یہ ہے, تو ہم کو اس کا معنی بھی اس شکل سے سمجھنے کی ضرورت ہے, ورنہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کوئی, بلکہ اس کا الٹا اگر ہم سمجھیں, ہم بری چیز سے اچھی چیز سمجھنا چاہتے ہیں کیونکہ اچھائی اتنا آسانی سے ہمارے ذہنوں کو نہیں لبھاتی, آسانی سے ہمارے ذہنوں کو نہیں لبھاتی. اگر ہم حسن خدا کی بات کریں تو ہم فزیکل چیزوں میں تلاش کر کے جائیں گے, حسن رسول کی بات کریں گے تب بھی وہی کوشش کریں گے, ناک نقشے پر جائیں گے, حسن یوسف کو بھی وہیں پر ڈھونڈیں گے. ہر چیز کو ہم مادی نظروں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں. تو اب وہاں سے بات آگے نکلتی ہے, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. یہ ایسا ہے کہ جس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نیند آتی ہے, نہ اونگنی یا اونگ اس پر غلبہ کرتی ہے, نہ نیند اس پر غلبہ کرتی ہے. یہ وہ اللہ ہے. پہلے اونگ کا لفظ استعمال کیا گیا سنتون, تاکہ یہ پہلے سمجھا دیا جائے ہم جب سوتے ہیں یا اونگتے ہیں تو ہمارے بدن کی کمزوری کا نتیجہ ہے, یعنی تھک گئی ہے, تھک گئی ہے, آرام چاہ رہی ہے. کم تھکی ہوئی ہوگی تو اونگ آئے گی, بہت زیادہ شدت سے تھکی ہوئی ہوگی تو خود بخود انسان سو جاتا ہے. خصوصاً اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہوں اور لمبے سفر پر ڈرائیو کر رہے ہوں تو انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کب اس کی آنکھ بند ہوئی, کب وہ سو گیا. بڑے ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں کہ ڈرائیور سو گیا. ارے بھائی انسان کیسے سو جاتا ہے؟ نیند ہم کو بغیر اندازے کے غالب آ جاتی ہے جب ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں. کم تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کو اونگنی آتی ہے. ٹھیک ہے, بالآخر بدن کی کمزوری کا نتیجہ ہے, بدن کی حاجت کا نتیجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو آرام دے کر ریبلڈ کرتا ہے. اس کی حیات نیند کے ذریعے سے دوام پاتی ہے. اس کی حیات نیند, اگر کسی انسان کو نیند سے روک دیا جائے جبرن, اسے بار بار جس طریقے سے کبھی ٹارچر میں کیا جاتا ہے, لعنت ہے ان پر جو اس طریقے کے ٹارچر کرتے ہیں. اگر انسان کو نیند سے روک دیا جائے تو وہ خود سب سے بڑا ٹارچر ہو جاتا ہے. نیند انسان کے لیے اتنی مہم ہو جاتی ہے, مگر یہ اللہ ایسا ہے کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی. تو سمجھ لو نیند تو آنا اور بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ یہ ریوائیو ہونے والا نہیں ہے, یہ ہر وقت اپنی شان میں ہے. کلو یومن ہوا فی شان, قرآن کی آیت یہ روش کو بتا رہی ہے کہ کچھ ایسا وجود ہے کہ جس کو اگر تم اس کی حیات کی طرف دیکھو, اس کی قیومیت اور بقا کی طرف دیکھو, تو اس کی حاجت کی طرف نگاہ نہ کرنا, اس کی عظمت کی طرف نگاہ کرنا. صلوات بھیجے پر محمد والے محمد. اس کی حاجت کی طرف نظر نہ کرنا, یہ شرک کو ہٹایا جا رہا ہے. بتوں میں فقط شرک چھپا ہوا نہیں ہے, شرک ہم میں چھپا ہوا ہے, بت اس کا مزداق بنتا ہے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ مشرک جو ہے بت کو خود بخود کہیں پر پا لیا ہو. شرک اندر وجود آتا ہے, مزداق خارجی بنتا ہے. نتیجے میں ہم بھی الگ الگ طریقے سے کسی نہ کسی خفی طریقے سے شرک کے دائرے میں اپنے آپ کو پاتے ہیں. یہ آیت آ کر بار بار ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کر بیان کر رہی ہے. تم نہ سمجھنا کہ تمہاری نظر ہماری طرف جو ہوگی, تم اپنی حاجت کو دیکھو, ہماری بے نیازی کو دیکھو. هو الغنی وانتم الفقراء, یہ روش تمہارے لیے زیادہ صادق ہے. یہ روش پر اپنے آپ کو لا لو, اس روش کے اوپر اپنی زندگی کو استوار کرو. اب یہ جو دو کیفیتیں ہیں, سنتم ولا نوم والی, لہو ما فس سماوات و ما فی الارض, تمام چیزیں ہم جو سمجھتے ہیں کائنات کو, یا آسمانوں کی شکل میں یا زمین کی شکل میں, تو لہو اس کے ہیں. کون؟ سماوات اور ارض اور جو بھی کچھ اس کے درمیان ہے, وہ پورے کا پورا اس کا ہے, اس کا ہے. اب جب تم یہ سمجھنا چاہو کہ ہر چیز اس کی ہے, تو تم یہ بھی سمجھ لینا تم بھی اس کے ہو. اور جب تم اس کے ہو اور شعور رکھتے ہو, تو وہ تمہیں خلق ہی نہیں کر سکتا. تمہارے شعور کو دیتے ہوئے, تمہیں عقل دیتے ہوئے, مگر اس حالت میں کہ تم اس کی بندگی کرو. کیوں؟ کہ تم عقل رکھتے ہو, سمجھ رکھتے ہو, اور تم کو بندگی کے لیے اگر وہ ڈیزائن نہیں کیا, تو پھر اس کا غضب صادق آ جائے گا اس سے پہلے کہ تم نے کچھ برا کیا ہو. یہ تو ہم آپ نہیں کرتے, یہ تو ہم آپ نہیں کرتے, وہ تو رحمت رکھنے والا ہے. میں نے اشارہ کیا تھا, توضیح دے رہا ہوں. رحمتی وسعت کل شے, قرآن کی آیت, میری رحمت ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. قرآن شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. یہ دو دو مرتبہ انسان ذہنی طور پر سمجھنے میں تھوڑا سا کمزور واقع ہوا ہے. کیوں؟ قرآن کی اور آیت ہے کہ اس کو کچھ اور چیزوں نے مشغول کر لیا. اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میری رحمت کا تم سبب ہو، اور کیونکہ میری رحمت کا تم سبب ہو اور تم کو عقل ہے تو تم شرک نہیں کرو گے. تو ڈیزائن میں تمہارے شرک نہیں ہے. ہے کیا تمہارے ڈیزائن میں؟ بتلا رہا ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو. ہر وہ چیز جو عقل رکھتی ہے اور خود سے ارادہ کر سکتی ہے وہ ڈیزائن ہوئی ہے عبادت کے لیے. اگر ہم اللہ کی رحمت کو وسعت کل شیء مان لیں، جہاں ہم سمجھے کہ اس کی رحمت محدود ہے ہم اپنی شیطنت پر یقین کر لیں، اس کی رحمت کی وسعت کو اگر سمجھ رہے ہیں ہماری بندگی کو بھی سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اس کی رحمت کے ساتھ ہماری بندگی ہی جڑ سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں جڑ سکتی. اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے آیت صاف طور پر آ رہی ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے خلق ہی نہیں کیا جن اور انس کو. جن بھی عقل رکھتے ہیں، انس بھی انسان عقل رکھتے ہیں. جب عقل انسان رکھتا ہے اور جن رکھتے ہیں تب اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ خلقت بندگی کے لیے ہے. کہاں سے نکلا؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے ہیں وہ چیزیں کہ جو آسمان اور زمین میں ہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں. بری بات یا اچھی بات یہ ہے کہ ہم کو عقل دے دیا. اے کاش کہ عقل کے بغیر پیدا کرتا تھا تو بڑا اچھا ہوتا تھا، بیل بن جاتے. میں اور آگے نہیں بڑھوں گا، میں اور آگے نہیں بڑھوں گا. تو اللہ کی رحمت کو جو پورا قبول نہیں کرتا اپنی انسانیت سے گرتا ہے یا بلند ہوتا ہے؟ اگر اس کی رحمت ہم کو بندہ بنا رہی ہے، ہم کہتے ہیں ہم بندے نہیں بنیں گے، تو اس کی رحمت کا انکار ہے یا قبولیت؟ رحمت کا انکار ہے نا. وہ بنائے بندہ، ہم اپنے واسطے کچھ بھی نہیں رکھتے. ہماری زندگی کے بارے میں ہم کو یہ یقین ہے کہ یہ ایک چھوٹی مدت کے لیے ہے. کوئی چیز کا یقین رکھے یا نہ رکھے انسان، اللہ کا بھی یقین نہ رکھے انسان، موت کا تو یقین رکھتا ہے. پاگل خانے میں بھی کوئی نہیں ملے گا جو موت کا یقین نہ رکھتا ہو. اللہ کا نہیں یقین رکھنے والے بہت ہوں گے، لیکن موت کا اپنی یقین نہ رکھے وہ تو دیوانہ بھی نہیں کرتا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مرنے والا انسان اپنے آپ کو رحمتوں میں گرا ہوا سمجھے یا رحمتوں سے الگ کر لے. میں نے کہہ رہا ہوں غضب، میں کہہ رہا ہوں رحمتوں سے الگ سوچے اپنے آپ کو، یعنی میں ہوں اور میں ہوں اور کچھ نہیں ہے. اللہ وہ بھی اجازت نہیں دیتا. وہ اقرب الیکم من حبل الورید، تمہاری شیرک سے زیادہ قریب ہوں تم سے. تم کیا بول رہے ہو، میں ہوں یا میں ہوں؟ اور آیات قرآن، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، چھوڑتا نہیں ہے. ہم چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں، اس کی رحمت ہمارا تعاقب کر رہی ہے، ہمارا پیچھا کر رہی ہے. عجیب قسم کی رحمت ہے، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑتی نہیں ہے. اسی کو رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، چھوٹا بچہ جب کسی طرف چلا جاتا ہے کہ جہاں پر اس کے گرنے کا اندیشہ ہو، ماں یا باپ یا کوئی رشتہ دار اس کو پکڑنے جاتے ہیں تو وہ اپنی رفتار تیز کر دیتا ہے، نادانستگی میں، نہ جاننے کے نتیجے میں یا جاننے کے نتیجے میں، جاننے کے نتیجے میں یا نہ جاننے کے نتیجے میں. ہمیں سب کچھ ہو گیا، بال سفید ہو گئے، داڑھی مونچھی سفید ہو گئی، لیکن وہ بچپن والی کیفیت نہیں گئی، کیونکہ اس کو جانے کے لیے علم درکار تھا. ہمیں وہ علم نصیب نہیں ہو رہا ہے آج کے دور میں، تو ہماری رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے. صلوات بھیجیں بر محمد والے محمد. ہماری اللہ سے بھاگنے کی رفتار تیز ہوتے جا رہی ہے، اور بھاگتے بھاگتے کیونکہ آرزو میں بھاگ رہے ہیں نا، تو جو چیز مل جائے گی اس کا بڑا ہم کو گمان ہے. اللہ کہتا ہے سراب کی طرف بھاگ رہے ہو، مراش کی طرف بھاگ رہے ہو، وہ چیز جو تم کو پانی نظر آ رہی ہے وہ پانی نہیں ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزکاری ہے. لیکن جھوٹی چیزیں پسند آنے لگتی ہیں، اچھی چیزیں پسند نہیں آتی. منافقین کی صفت قرآن بیان کرتا ہے، کہتا ہے برائی کی طرف بلاتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں، اور مومنین کی بالعکس اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. مگر رکے گا کون؟ کوئی فکر کرنے والا بھی ہے؟ قرآن کی آیت حل میں مدکر، کوئی فکر کرنے والا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اینا تذهبون، تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ قرآن کی آیت ہے یہ، اس ذہن کو خطاب کر رہا ہے کہ جو چھوڑ کر نکل گیا ہے. اللہ اسے نہیں چھوڑتا، اللہ کسی بھی نہیں چھوڑتا. فرعون جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے، فرعون جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ و ہارون فرعون کی اور جاؤ، اس نے تو طغیان کر رکھا ہے، اس نے طغیان کر رکھا ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ قولا له قولا لینا، اس سے نرم گفتگو کرو. وہ قرآن کی آیت کے حساب سے کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں بہت بلند ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہارا خدا ہوں. موسیٰ کے خدا کے بارے میں مذاق کر رہا ہے، یا حامان ابن لی سرحا، اے حامان اس کا گورنر تھا، اس کا منسٹر تھا، میرے لیے ایک اونچا مینار بنا دو، شاید آسمانوں میں جا کر دیکھ لوں کہ موسیٰ کا خدا کیسا ہے. یہ تماشا کرنے والا، یہ طغیان کرنے والا، یہ اکڑ کرنے والا، اس سے یہ خولا لہو قولل لینا، تم دونوں میرے پیغمبر ہو، جا کر نرم گفتگو کرنا. اور انہوں نے نرم گفتگو کی، قرآن کی آیتیں موجود ہیں. ہم اپنے دوستوں سے ویسی گفتگو نہیں کرتے، اللہ کہہ رہا میرے دشمن سے ویسی گفتگو کرو. ہم اپنے دوستوں کو غلطی کرنے پر اتنا مارجن دیتے ہیں کیا؟ مارجن تو ہمارے لیے بنا ہے، کسی اور کے لیے تھوڑی بنا ہے، اس کے لیے تو ترازو بنی ہے. اپنے لیے تو کبھی کی توڑ دی ہم نے، بچپن میں ہی توڑ دی. پوری دنیا کے لیے لیکن ہمارے ہاتھ میں ترازو ضرور ہے، سب کو ناپیں گے تولیں گے، دوست کو بھی دشمن کو بھی، اور اسی حساب سے اس کو بخشیں گے نہیں. قول اللہ، یہ نہ تو دور کی بات ہے، اب بتلائیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، رکھنے والا جب ہم کو ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کے منزل پر خلق کیا ہے، تو ہم کو اس کو قبول کرنا ہے دل و جان سے یا اس سے فرار کرنا ہے؟ جو فرار کرتا ہے اس کو عاقل کہا جائے گا یا نہیں؟ اور جب وہ اپنی عقل کو کام میں نہیں لائے گا تو وہ آیت ویجعل الرجس علی الذین لا یعقلون صحیح ہے یا نہیں؟ ہم نے شرک کی نجاست ڈال دی ان پر کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے. تمہیں روشن کرنے والی روشنائی سے تم اگر کام نہیں لے سکتے ہو تو پھر تم کس چیز سے کام لوگے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم کر رہے ہو؟ قرآن کی آیت، تم کیسے حکم کر رہے ہو؟ انسان بڑے مخمصے میں مبتلا ہے، بڑے مخمصے میں مبتلا ہے. اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں ہوں کیا، میری بلندی کیا ہے، میری عظمت کیا ہے، میرا رحمان خدا میرے لیے کیا کیا نہیں رکھا ہے. اور اگر میں اس کی بات پوری کی پوری مان لوں تو نہ فقط اپنے آپ کو اچھا کر لوں گا، اپنے اطراف نور افکنی کروں گا، نور پھیلاؤں گا، جہل اور ظلم کے اندھیرے خود سے پہلے نکلیں گے، اس کے اطراف سے پھر بعد میں نکلیں گے۔ اطراف پہ پہلے ظلمتیں چھٹ جائیں، سب چیز صاف ہو جائے، پھر میں بھی اپنی ظلمت کو صحیح طریقے سے صاف کر لوں گا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہیں، باہر سب ٹھیک ہو جائے پھر میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہونا تم سے شروع ہونا چاہیے تھا تاکہ باہر ٹھیک ہو۔ ہم بولتے ہیں الٹی گنگا بہائیں گے، یوں نہیں ہوگا۔ سبھی لوگ ایک طرف چلے جا رہے ہیں، ہم کو اللہ کہہ رہا ہے دوسری طرف چلے جاؤ، ہم کیوں جائیں؟ اگر وہ عقل کی بنیاد پر جا رہے ہیں تم بھی جاؤ۔ یہ عقل پر اپنے پتھرے ڈال کر کیوں جا رہے ہو؟ یہ آئینہ تذہبون کی آیت ہم کو بار بار دکھا رہی ہے، کہاں جا رہے ہو سوچو تو صحیح۔ عقل کے ساتھ جا رہے ہو، زمانہ برے سے برا ہوتا جا رہا ہے، خراب سے خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے فحشا کی اجازت ملتی ہے کہ اس کو ہم جرم نہیں سمجھیں گے، آج فحشا کے اظہار کی اجازت مل رہی ہے۔ ابھی جو حال میں سپریم کورٹ کا 5-0 کے ساتھ ڈیسیشن آیا ہے کہ آپ کو چھپ کر برائی کرنے کی تو اجازت تھی، آپ کو چھپ کر برائی کرنے کی، غیر طبیعی فیل کرنے کی اجازت تھی، کوئی پیچھے اس کے جا کے نہیں لگا ہوا تھا۔ 1940s میں امریکہ میں ہم جنس بازی کا قانون تو تھا لیکن ڈیڈ لا تھا، 80 سال پہلے کی لگ بھگ میں بات کر رہا ہوں، ڈیڈ لا تھا۔ ڈیڈ لا کا مطلب یہ کہ جس پر عمل نہیں کیا جاتا تھا، یعنی کوئی کسی کو چھپ کر بدفعلی کرنے کے نتیجے میں کورٹ تک لے جا کر سزا نہیں سناتا تھا، پولیس اس پر عمل نہیں کرتی تھی۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اظہار فحشا کو قانون کر دیا گیا، نتیجے میں کچھ ایسے میرے جو پہچانت کے لوگ جو وہاں رہتے ہیں کہتے ہیں کہ اب بچوں کے ساتھ پارک جانا مشکل ہو گیا ہے۔ طبیعی فیل تو طبیعی فیل، یہ غیر طبیعی فیل بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے کبھی کبھی۔ تو یہاں پر فحشا کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اظہار فحشا ہے۔ بدعمالی کو اب تم اظہار کر سکتے ہو، کچھ سال میں آپ یہاں پر بھی وہی دیکھیں گے۔ قانون کیا بنایا جا رہا ہے؟ آپ کو فقط اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ آپ برا کریں، آپ برائی کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں۔ جب یہ ہونے لگتا ہے تو لوگ قتل کر کر، لوگوں کو آگ لگا کر، ویڈیو لے کر اس کو یوٹیوب پر پوسٹ کرنے لگتے ہیں، اور برے فعل انجام دے کر اس کو، اس کی فوٹو لے کر اس کو یوٹیوب پر پوسٹ کرنے لگتے ہیں۔ تو پتا چلا جب انسان اپنی حقیقت کو کھو دیتا ہے تو فقط ظالم نہیں رہتا، فقط جاہل نہیں رہتا۔ ظالم اور جاہل وہیں پر سمجھ سکتے تھے کہ جہاں پر کام برا کر رہا ہو، کام برا کر کر اس کو عام کرتا ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فلحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، آیت قرآنی۔ ہم نے اپنی امانت کو، ہماری ذمہ داری کو کہ دنیا چلے کیسا، اس کو ہم نے چاہا کہ کسی چیز پر لادیں، عطا کریں۔ آیت عجیب طریقے کا منظر پیش کر رہی ہے، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال، ہم نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر اپنی امانت، ہمارے کو سمجھنے اور سمجھانے کا طریقہ سیکھنا، یہ امانت ہے۔ تم ہم کو پہچانو، معرفت حاصل کرو، اور اس معرفت کے نتیجے میں اس کو پھیلاؤ۔ برائی کو جیسا پھیلایا جا رہا ہے، برائی کی جا رہی ہے پھر پھیلائی جا رہی ہے، تم پہلے معرفت حاصل کرو پھر معرفت کو پھیلاؤ، یہ میں نے چاہا، اور آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، یہ قوی ترین مادی چیزیں ہیں جو انسان اپنے ذہن میں درک کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ قرآن کی لفظ کی پہچان، شناخت اور طریقہ استعمال کو اگر ہم دیکھیں، اس کی بلاغت کو ہم دیکھیں، اس کی ایلوکوئنس کو اگر ہم دیکھیں، تو پتا چلتا ہے کہ انسان کے ذہن کو کھول دیتا ہے کہ دیکھو تم جو امانت لیے ہوئے ہو نا، یہ آسمانوں کو بھی نہیں ہمت تھی کہ وہ لے لیتے، اور نہ ہی ہمت تھی زمین کو اور نہ ہی پہاڑوں کو۔ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا فَأَشْفَقْنَا مِنْهَا، انہوں نے انکار کیا اسے قبول کرنے اور اس سے ڈر گئے۔ منظر کشی بالکل واضح ہے کہ آسمان ڈر گیا، آسمان ڈر گیا، زمین ڈر گئی، پہاڑ ڈر گئے۔ یہ چھوٹا سا انسان، یہ کمزور انسان، خلق الانسان ضعیفہ، قرآن کی اور ایک آیت، انسان کو تو کمزور خلق کیا گیا ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، ہم نے عطا نہیں کیا اس کو علم اگر یہ کہ کم۔ تو اب یہ کیفیت والا انسان اس کو قبول کر لیا، وحملہ الانسان، انسان نے اس امانت کو حمل کرنے کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی، یعنی اس میں وہ قوت وہ پایا کہ ہم اس پر یہ امانت دے سکیں، ڈال سکیں۔ یعنی یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اگر کوئی بلڈنگ بنائیں اور اس کا فاؤنڈیشن اس کے ویٹ کو لینے کے برابر نہ بنائیں، تو وہ بلڈنگ کچھ مدت کے بعد کریکس ڈیولپ کرے گی اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ڈھہ جائے۔ انسان کو اللہ بنا رہا ہے، بنا کر کہہ رہا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین، اس نے قرآن میں پہلے کہہ دیا کہ ہر چیز میں بہترین بناتا ہوں، لیکن تجھ کو بنا کر کہہ رہا ہوں میں بہترین ہوں، چیز سے نہیں، تجھ کو میں اپنے سے نسبت دے رہا ہوں۔ ٹھیک، اب اس انسان کو اس قابل بنایا کہ پہاڑ جو نہ لے سکے، زمین جو نہ لے سکے، آسمان جو نہ لے سکے، وہ امانت کو قبول کرنے کے لیے ڈیزائن کیا یا نہیں کیا، یا ظلم کر رہا ہے معاذ اللہ، کہہ رہا ہے نہیں 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 نہیں، تم نے اپنے اختیار سے انسان ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری قبول کی ہے، تمہارے وجود کو میں تمہارے ہونے سے پہلے جانتا ہوں۔ توجہ کا محتاج ہوں، تم سمجھتے ہو تم پیدا ہوتے ہو، تم شروع ہوتی ہے تمہاری زندگی، آپ پیٹ میں آتے ہو تو شروع ہوتی ہے، وہ تو میں تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی پہلے، جس کو ہم وقت میں نہیں حساب کرتے، جانتا تھا۔ اللہ کا علم زمان اور مکان سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، وہ ہمارا رہتا ہے، اور کمپلیکیٹ نہیں کریں گے بات کو۔ اللہ کا علم زمان اور مکان سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، اگر وہ ہم اللہ کے علم میں نہ ہوتے تو ہم ماں کے بطن میں بھی نہ آتے، نہ ہمارا نطفہ منعقد ہوتا۔ اسی بنیاد پر کہہ رہا ہے قرآن میں اور ایک آیت کے اوپر، الستُ بربکم قالوا بلا، سوال ہو رہا ہے، ہماری ولادتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں، تمہاری فطرت میں میں نے فطرت توحید رکھ کر خدا پرستی کو ڈیزائن کیا، اور نے تم نے لبیک بھی کہا، قالوا بلا، ہاں 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 کہا۔ اب تم سمجھتے ہو تمہاری شروعات تمہارے 12 13 14 15 سال ہونے کے بعد ہوئی، وہ تمہاری دانست ہے، تمہاری دانست ہے، میں تو تمہیں اس سے پہلے سے جانتا تھا۔ جب کبھی تم کمزور ہو جاتے ہو، بیمار ہو جاتے ہو، تم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچاننے لگتے ہو، اپنے نزدیک ترین رشتہ داروں کو بھی نہیں پہچان سکتے ہو، تم ہو ایسے، تم اپنے حساب سے مجھ کو کیوں دیکھ رہے ہو، تم اپنی شروعات اپنی وجود کو ظاہری طور پر پانے کے بعد کیوں سمجھ رہے ہو، وہ میرے علم کا حصہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، میری رحمت کا حصہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو، تم اپنی وجود کو میرے رحمت کا میری علم کا نتیجہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر سمجھ میں یہ آ جائے اسی بنیاد پر تم نے اس امانت کو قبول کیا. اب جب تم نے قبول کیا اور اس کا احساس تمہارے ذہنوں میں نہیں رہا اور تم دنیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو وجود کا اس بات کر رہے ہو یعنی دنیا ہے تو میں ہوں، اللہ ہے تو میں ہوں، کیسا ڈیفینیشن بدل گیا. دنیا ہے تو میں ہوں، اللہ ہے تو میں. اب دنیا ہوں بول کر میں ہوں یا اللہ ہے بول کر میں ہوں، ہم ڈیفائن کیا کرتے ہیں؟ پورا الٹ گئے. فحملہ الانسان انہ کان ظلوما جہولا، یہ تو بہت زیادہ ظالم ہے اور بہت زیادہ جاہل ہے. جس کی خلقت ہوئی تھی علم حاصل کرنے کے لیے، وہ جب علم حاصل نہیں کرتا تو اس کو جاہل نہیں کہا جاتا، جہول کہا جاتا ہے. سپرلیٹیو ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. جس کو بنایا گیا ہے عدل کرنے کے لیے، جب وہ ظلم کرتا ہے تو اس کو ظالم نہیں کہا جاتا، ظلوم کہا جاتا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے. انہ کانا ظلوما جہولا. صلوات بھیجے بر محمد والے محمد. لہو ما فی السماواتی و ما فی الارض، ایک چھوٹی سی آیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہمارے کو سمیٹ دے رہا ہے. رسول کہتے ہیں کہ یہ آیت مجھے اللہ کے عرش کے نیچے سے ملی ہے. اب وہ عرش کیسا ہوگا وہ دیکھ لیں. بحث بہت زیادہ طویل، بہت زیادہ گہری، اس میں ائمہ کی روایتوں کے ذریعے سے ہوئی ہیں. شاید ممبر کیونکہ ایک عمومی گفتگو کی جگہ ہے، ان میں تفصیل سے نہیں جایا جا سکتا، لیکن اگر ہمارے ائمہ کا کارنامہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اللہ کی شناخت میں دیکھیے، اللہ کی پہچان میں دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ اللہ کو سمجھتے ہیں اور جہاں تک ہماری استطاعت اور قدرت ہے سمجھاتے ہیں. تو اب یہ انسان کی کیفیت یہاں تک آ گئی کہ انسان اگر اللہ سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے لگے، اللہ سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے لگے، تو اس کی اپروچ بالکل 180 ڈگریز بالکل الٹ جاتی ہے، اور دنیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے لگے ٹوٹل اپروچ بدل جاتی ہے. اب ہمارا خود کا اختیار ہے، کیونکہ اللہ لا اکراہ فی الدین آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں کہہ دیا ہے کہ یہ سب جو معرفت کی باتیں میں نے اس آیت میں کہی ہے، اس کے امیڈیٹ بعد جو آیت شروع ہوتی ہے ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم پہ آیت الکرسی ختم ہوتی ہے. گرچہ ہم لوگ بات کی دو آیتیں بھی حساب سمجھ کے پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین اس کے بعد شروع ہوتا ہے. یاد رکھ لو یہ سب چیزیں تمہاری کوشش سے حاصل ہونے والی ہیں، جبرن اس کو تم پر نہیں ٹھوسا جائے گا. تم کو میں نے جبرن فطرت دی، تم کو میں نے جبرن عقل دی، اب اس کو تم کام میں لا کر اپنے اختیار سے کیا کرتے ہو مجھے یہ دیکھنا ہے. یہاں پر جبر کر دوں گا تو تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، تم جانوروں جیسے ہو جاؤ گے. مجھے بیل بنانا تھا تو بیل بنایا تھا، تم کو میں نہیں چاہتا کہ بیل بن جاؤ، میں تو رحمت کرنا چاہتا ہوں، اب بولو تم کیا کرنا چاہتے ہو. یہ گفتگو اللہ تعالیٰ کی ہے کہ میں تم پر جبر نہیں کروں گا، اختیار سے میری طرف آنا سیکھو، اور جیسے جیسے ایک ایک قدم تم میری طرف لاؤ گے میری رحمتوں کا سلسلہ اتنا شدید ہو جائے گا کہ ایک چیز ہوتی ہے فطرت کی بنیاد پر ایک قدم بڑھائیں. آپ نے بچے کو کچھ سکھایا، اس بچے نے اس چیز کو سیکھ لیا اور آپ سے کہہ رہا ہے کہ سکھاؤ. ٹھیک ہے، آپ نے 1 2 3 4 5 سکھایا، اس نے ایک دو دن میں سیکھ لے کے کہا کہ اور بولیے. اب آپ کی ہمت اور وہ ہوئی، آپ کی خوشی اور بڑھی، آپ نے کہا کہ چلو میں اس کو پورا 100 تک گننا سکھا دیتا ہوں. اس کے بعد وہ 100 تک بھی کہا اور چاہیے، آپ نے کہا اس کو میں ایڈیشن سکھاتا ہوں، وہ بھی سمجھ میں آنے لگا اس کو. آپ کہتے ہیں کہ اب اس کو میں سبسٹریکشن سکھاتا ہوں. چلتے جائے گا سلسلہ، ٹھیک ہے، وہی بچے کے مانند کچھ دیر تک اپنے آپ کو سمجھ لیں. اللہ نے عقل دے دی، فطرت سالم دے دیا، تربیت کا بھی کچھ حد تک ہمیں جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں وہ بھی ہم کو مل گیا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ شرک میں ڈوبے ہوئے گھر میں ہم پیدا ہوئے، جہاں سے شرک سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا، کہ جو ممکن ہے دوسرے لوگوں سے سوال کرنے سے پہلے اللہ یہ لحاظ رکھے گا، ہمارے سے رکھنا اتنا شاید صحیح نہیں ہوگا، خصوصاً اگر کوئی کفر سے اور شرک سے نکل کے آ کے ہم سے آگے نکل گیا ہو. بولے گا کہ میں تم کو کس بنیاد پر بخشوں جبکہ جو شرک میں پیدا ہوا تھا وہ ایمان پر آ کر منزلوں کو طے کرتا ہوا کہاں چلا گیا. دیکھو لا تہین مناس، آیت قرآنی، یہ افسوس کرنے کا مقام نہیں ہے. قیامت افسوس کرنے کا مقام نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن کا افسوس فائدہ نہیں پہنچائے گا، یہاں کا افسوس فائدہ پہنچائے گا. یہی بنیادوں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ سوچو سمجھو فکر کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. کہہ رہا ہے ہم سے خطاب ہے، انسانوں سے ہم سے خطاب ہے، آیت قرآنی، دو آیت. بے شک خلقت سماوات اور ارض میں اور رات اور دن کے ہونے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں اولی الالباب کے لیے. بے شک خلقت آسمان اور زمین میں اور رات اور دن کے ہونے میں نشانیاں ہیں، کیونکہ یہ جو رات اور دن ہو رہے ہیں نا، یہ کتنی بڑی بڑی باڈیز حرکت کر رہے ہیں، اور ایگزیکٹیوڈ دیکھیے اس کا کس حد تک ایگزیکٹ ہے. آپ اپنی سائیکل کو یا موٹر سائیکل کو دو گھیرے مار لیجئے ایگزیکٹ ٹائم کے اندر، پاسبل نہیں ہے. چوائس جہاں آ جاتی ہے وہاں پر پاسبلٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ میکینیکل موومنٹ کرا سکتے ہیں، چوائس کا موومنٹ نہیں کرا سکتے. یہ سب جو ڈیزائن کیا گیا ہے اس نے ڈیزائن کر کر ایسا کیا ہے کہ آپ لاسٹ فریکشن آف اے سیکنڈ تک کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، ہزاروں سال بعد والی. تو وجود میں لانا کسی چیز کو اور اس کو پرفیکٹلی چلانا، یہ ہی نشانیاں بنیں گی اللہ کی. خارجی نشانی ہے، باطنی بھی ہیں، خارجی نشانی. تو اولی الالباب ہوتے ہیں عقل رکھنے والے کہ جا کر دنیا کو دیکھتے ہیں، آسمان اور زمین کو دیکھتے ہیں. اس کے بعد کون ہوتے ہیں وہ اولی الالباب؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ وہ ہیں عقل رکھنے والے. لب کہتے ہیں دماغ کو، الباب یعنی جمع، اولی الالباب یعنی دماغ رکھنے والے لوگ. تو عقل رکھنے والے، دماغ رکھنے والے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں حالت قیام میں، بیٹھے ہوئے، کرمٹ لیٹے ہوئے. اور کیا کرتے ہیں؟ یہ تو عبادت ہو گئی. اس کے بعد یتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب خلقت کیسے ہوئی سماوات والارض؟ خالی سماوات والارض پہ نہیں، آسمان اور زمین کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، ان کی خلقت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. سیدھا پلٹ کے جا رہے ہیں کہ یہ آیا کیسے، یہ مادہ بنا کیوں، اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ تم میں وہ صلاحیت دیا ہوں، اپنی خلقت کی سوچی، پوری کائنات کی خلقت کی سوچو، کیسے یہ وجود میں آئے، تبھی کہوں گا تم اولی الالباب ہو. اور سہارا کہہ کا لینا، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. تو عبادت کو فکر میں اور فکر کو عبادت میں تبدیل کرنا تمہاری خصوصیت ہے، تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ عبادت کو فکر میں اور فکر کو عبادت میں تبدیل کر سکتے ہو. کبھی فکر کر کر عبادت کرتے ہو، کبھی عبادت کر کر فکر کرتے ہو. اب جب تم آگے نکل جاتے ہو انتم العالون ان کنتم مومنین، میں لقب تم کو یہ اعلیٰ ہونے کا دوں گا. قرآن کی آیت ہے، اگر تم مومن ہو تو تم بالا دست ہو، اعلیٰ ہو. تم پر غلبہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ تم نے شیطان کو پچھاڑ دیا. ان عاد عدوک النفس التی بین جنبیک، یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہاری نفس ہے جو تم میں موجود ہے. تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہاری نفس ہے جو تم میں موجود ہے. یہ تعلیمات اہل بیت ہے، یہ تعلیمات اہل بیت ہے. ہم کو ان سے جو سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے انسان عبادتوں کے دائرے میں رہتے ہوئے خلقت کی طرف، خلقت کے ہونے کی طرف، اللہ کی خلقت کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو اللہ کو وہ پسند آتا ہے. اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے اور دوسرے کرنے لگیں گے تو اللہ ان کو ہم پر غلبہ دے دے گا. دیا ہے یا نہیں دیا؟ اور جب وہ غلبہ پائیں گے تو وہ علم کو اللہ کی میراث نہیں سمجھیں گے، اپنی جاگیر سمجھ کر دنیا میں ظلم کریں گے. اس ظلم کا بھی سبب تم بنو گے. تب نہیں کہنا کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے، میں تو اللہ والا ہوں، میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تم نے غفلت کی فکر کرنے کے بارے میں آئے، خلقت آسمان اور زمین، نتیجہ کیا ہو گیا؟ اتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا. قرآن کیا، اس فتنے سے بچو کہ جو تم میں فقط ظالمین تک میں ہو کر نہیں رہے گا، جو اللہ کو یاد نہیں کر رہے ان تک نہیں رہے گا، سب تک آ جائے گا. ان کا آج کا فتنہ ہمارے زندگیوں کو کیا کر رہا ہے؟ گھر میں شیطان آ چکا ہے. میں نہیں کہتا کہ گوگل سب چیز بری ہے، لیکن جو چیزیں بچوں کے ہاتھ میں اور ابتدائی طور پر جوان ہونے والے بچے بچیوں کے ہاتھ میں لگ رہی ہیں، ان کا کیریکٹر مسخ کرتے رہی ہیں. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ ان کا ویو آف لائف چینج کر دے رہی ہیں، ان کو ریلیشنز کو اپریشیٹ کرنے کی ان کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دے رہی ہیں. اس سے پہلے کہ وہ لوگ ریلیشن کی اہمیت سمجھیں ان کے پاس یہ چیزیں آ چکی ہیں. 2 سال کی عمر سے لے کر 20 سال کی عمر تک یہ ہم اوپنلی دیکھ رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم پر بالکل واضح طور پر ہم مشاہد ہیں، ہم دیکھ رکھ رہے ہیں. ہم ہار جائیں، ہم کہیں کہ ہم سے کیا ہو سکتا ہے؟ ایسے ذہن کو کہ جو یہ کہتا ہے ہم سے کیا ہو سکتا ہے، حسین کی شہادت کام آتی. تم سے کیا ہو سکتا ہے مجھے دیکھو، میں بتاتا ہوں. تم یہ نہ کہنا ہم سے کیا ہوتا ہے. یا تو گناہ کرنے میں اتنے طاقتور، اور اللہ کا کام کرنے کی جب بات آتی ہے تو تمہارے ہاتھ پیر میں دم ہی نہیں ہے کا اعلان کرتے ہو. یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تم اللہ کے ہو نا، تم اللہ کے ہو، اور پھر تم جا بھی نہیں سکتے، ہماری طرف ہی آنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، پلٹ بھی ہماری طرف کرنا ہے تم کو، تو پھر کس چیز کا ارادہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو بے بس سمجھ رہے ہو؟ جب دشمن اللہ کو نقبول کرنے والا، اللہ کی ہدایت سے پیٹ کرنے والا، ہر قانون کو اللہ کی ضد میں بنانے والا، ان کا جب طاقتور ہونا تمہیں نظر آ رہا ہے تو وہ اوریجنلی طاقتور بنے یا بائی ڈیفالٹ، یعنی خود وہ طاقتور بنے بغیر اس کے کہ تم کوشش کرو طاقتور بننے کی، اس کے بعد پھر وہ تمہاری کوشش سے زیادہ کوشش کر سکے اور کامیاب ہو گئے، یا تمہاری غفلت پر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے. تم تو آگے تھے علوم میں، تم تو آگے تھے علوم میں، تم نے علوم بانٹا ہے یورپ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تم نے علوم بانٹا ہے یورپ کو، ماڈرن دنیا کو تم نے علوم دیے ہیں، سائنسز دیے ہیں، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ القصہ زہد حسن کا دیوانہ ہو گیا، کعبہ ذرا سی دیر میں بت خانہ ہو گیا. کیا ہوا؟ تم کو مادہ پسند آنے لگا، مادے کو سمجھنے کی جگہ مادے میں غرق ہونا شروع کیا تم نے. اسپین کے مشہور فلاسفر تھے ابن رشد، ایوروس کہتے ہیں، وہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے دشمن سے ایک ہاتھ سے جنگ لڑ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو انہوں نے اپنی فقط حرم کے لیے بنا رکھا تھا، ان کی تعلیم اور تربیت پر توجہ نہیں کر رہے تھے. جب عورتوں کی تعلیم اور تربیت ختم ہوئی، گھر کولیپس ہوا، ان فیملی کی طاقت ٹوٹی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں پر اسپین میں مسیحیوں نے غلبہ کیا، اور کوئی بھی مسیحی تعلیم بخشنے والی انہوں نے عمل میں نہیں لائی. مسلمانوں کا اور یہودیوں کا قتل عام کر دیا. یہودیوں کو جا کر مسلمانوں کے بڑے بڑے ممالک میں پناہ ملی، ترکی میں پناہ ملی. یہ ہماری تاریخ ہے. ہم سکھائے، اور ہم سکھانے کے بعد تھوڑا سا اشارہ یہاں پر اور اس کے بعد مجلس کو تمام. ہم جب علوم کی سطح ہماری بلند ہونے لگی، بڑے بڑے علماء ہمارے درمیان نکلنے لگے، بڑے بڑے تھنکرز ہمارے درمیان نکلنے لگے کہ جس کے ورکس کوٹیڈ ہیں، ٹرانسلیشن جیسا انگلش سے آج لوکل لینگویجز میں ہوتا تھا، اس زمانے میں عربی سے یورپین لینگویجز میں ہوتا تھا. آپ کو مل جائے گا، اگر آپ 500 سال پہلے کی تاریخ کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو مل جائے گا کہ کون سے بڑے آتھرز تھے کہ جس کو انڈسٹریل ریولیوشن سے اور رینیسانس سے پہلے ان کے بڑے بڑے تھنکرز نے کوٹ کیا ہے. آپ کو مل جائے گا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو علوم بڑھے، علوم کے بڑھنے سے، سائنسز کے بڑھنے سے دولت آنے لگی. دولت اور پیسہ جب آ گیا تو یہ ہو گیا کہ اب ہم کو کیا ضرورت ہے اتنی زحمت کرنے کی. تو زہد ختم ہوا. جیسے زہد گیا، پائٹی، دنیا سے بے توجہی، دنیا پر مر مٹنا نہیں کی خواہش، یہ پوری ختم ہوئی، اور یہ مادے کی زیادتی نے ہم کو ڈبا دیا. ہم نے اپنے علم کو اپنے سے جوڑ دیا، اللہ سے نہیں جوڑا. امام میں جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جو اہل فکر ہوتے ہیں، جو چیزوں پر غور کرتے ہیں، وہ فکر اپنی جب بلند کر دیتے ہیں تو ان کو جو عطیہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے وہ حب خدا ہے. حب خدا ہے. جب حب خدا جب ان کو نصیب ہوتی ہے اور وہ محبت خدا میں اور کوشش کرتے ہیں تو لطف خدا ان کو عطا ہوتا ہے. جب لطف خدا عطا ہوتا ہے تو ان کے پاس قدرت ظاہر ہوتی ہے. اس قدرت کو جب وہ اور شدت سے استعمال کرتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ واضح طور پر ان کو دکھنے لگتا ہے، اور جب اللہ ان کو اپنے دلوں میں واضح طور پر دکھنے لگتا ہے تو اب ان کو جو حکمت وزڈم ملتا ہے، اب ان کو جو سائنس اور نالج ملتی ہے، وہ بالکل الگ ہوتی ہے جو عام لوگوں کے یہاں ملتی ہے. عام حکیم کو وہ نالج نہیں ملے گی، عام عالم کو وہ نالج نہیں ملے گی جو ان کو ملتی ہے. یہ پروسیسز کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام بیان کرتے ہیں کہ رکنا نہیں، یہ رکنے کی جگہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ہم رک گئے. جیسے رکے قرآن کی وہ آیت، ان عد تم عدنا، تم پلٹے تو ہم پلٹے کی بات رائج ہو گئی. اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. تم پلٹ جاؤ گے تو ہم پلٹ جائیں گے. اللہ کو پیٹ کر کر کسی نے کامیابی حاصل نہیں کی، اور اللہ کی طرف رخ کر کر کسی نے نقصان نہیں اٹھایا. حسین اللہ کی طرف رخ کر چکے تھے، حسین اللہ کی طرف رخ کر چکے تھے. اب پلٹنا نہیں تھا، نہ باپ نے سکھایا تھا، نہ ماں نے سکھایا تھا، نہ بھائی کا کردار ایسا دیکھا تھا. کہتے ہیں جو دامن میں میں بڑا ہوا ہوں نا، وہ مجھے بیعت سے روک رہا ہے. جو دامن میں میں بڑا ہوا ہوں وہ مجھے بیعت سے روک رہا ہے. میں کیسے بیعت کروں؟ میری ماں نے مجھے یہ چیزیں نہیں سکھائی. یہ حسین کی عظمت تھی. پتا چلا کہ مسلم کو مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ایک منزل پر پتا چلا، اور اس کے کچھ ہی مدت بعد امام ہم دیکھتے ہیں کہ اطلاع ملتی ہے کہ کچھ نخل نظر آ رہے ہیں، کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، وہ لوگ جو اس قافلے میں امام کے تھے اور اس منطقے سے آشنا تھے وہ دیکھ کر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہاں پر کوئی ایسا منطقہ نہیں ہے کہ جہاں پر کھجور کے درخت ہوں، ظاہراً وہ کھجور کے درخت نہیں ہوں گے، دور فاصلے سے نظر آ رہے تھے۔ جب اور کچھ فاصلہ کم ہوا تو پتا چلا کہ وہ گھوڑے ہیں جس کے سواروں کے ہاتھوں میں نیزے ہیں۔ جب یہ پہلی مدبھیڑ تھی ہر کے ہزار سواروں کے ساتھ امام حسین کے چھوٹے سے قافلے کی، جب اطلاع اہل حرم کو ملی تو بیبیوں میں خوف سا طاری ہوا، ابھی تک انہوں نے کسی ڈائریکٹ مدبھیڑ کو نہیں دیکھا تھا، ہزار سوار کو لیے ہر آ رہا تھا۔ آیا، آنے کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھی پیچھے امام کے، اس کے بعد آ کے کہا کہ مجھ سے یہ درخواست کی گئی ہے کوفے کے والی کی طرف سے کہ میں آپ کو ڈھونڈوں اور جب آپ کو پالوں تو اس کے بعد آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو لے کر کوفہ پہنچ جاؤں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے پلٹ جاؤں، مجھے کوفہ نہیں جانا ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ اجازت نہیں ہے، میں کسی کا حکم کیری کر رہا ہوں، مجھ پر یہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو لے کر آپ کے قافلے کے ساتھ کوفہ پہنچوں۔ جب یہ بات ہوئی تو امام نے اپنے خیموں کی طرف جوانوں سے خطاب کیا، کہا کہ تیاری کرو کوچ کی۔ جب سب تیار ہو گئے اور امام گھوڑے پر سوار ہوئے تو ہم دیکھتے ہیں ہر آتا ہے اور لگام فرس پر ہاتھ مارتا ہے، امام ایک لفظ کہتے ہیں کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ جواب میں ہر کے پاس تو یہ قدرت ہی نہیں تھی کہ یہ کہہ سکے کہ خود بھی کوئی جواب دے، خاموش ہو گیا، کہا کہ امام میں یہ نہیں کہہ سکتا مگر میں آپ کو جانے بھی نہیں دے سکتا۔ پھر گفتگو ہوتی ہے تو یہ بات طے پاتی ہے کہ جب تک کہ ہر کو جواب نہ آ جائے کہ کیا کریں، کیونکہ امام آنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو تب تک وہ انتظار کرے گا، اور کیونکہ جگہ ایسی تھی کہ جہاں پر پانی نہیں تھا، امام حسین نے پانی پلایا تھا تو وہاں پر رکنے کی گنجائش ہی نہیں تھی، کیونکہ لشکر حسین کا بھی پانی ختم ہو رہا تھا اور ہر کے سواروں کو اور گھوڑوں کو پانی پلانے کی خود ان کے پاس قدرت نہیں تھی۔ تو ایسی طرف حرکت کرنے کی بات ہوئی، اور حسین کا کردار دیکھیے، دشمن سے محبت، وہی کیفیت جو اللہ والی تھی کہ ہارون اور موسیٰ سے کہا جا رہا تھا کہ جا کر نرم گفتگو کرو، دشمن کو اپنا کرو، یہاں پر امام نے بھی وہی کام کیا، پانی پلا دیا۔ بات اس پر طے پائی کہ تب تک کہ ہر کو وہاں سے جواب آئے کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا جائے، نہ امام حسین کی مرضی کے حساب سے مدینے والا، نہ ہر کی مرضی کے حساب سے کوفے والا، تو یہ تیسرا راستہ جو ظاہراً پانی کی طرف جا رہا تھا وہ جا کر کربلا پر تمام ہوا، وہاں پر ہر کو جواب مل گیا کہ تم جہاں پر ہو وہیں پر ان کو روکو اور ان کا محاصرہ کر لو۔ اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ حسین کا قافلہ کربلا میں قیام پذیر ہوا، امام کربلا میں اترے، خیمے نصب کیے گئے پانی کے پاس، وہ تو سات محرم کے بعد پانی بند کیا گیا، خیموں کو ہٹایا گیا، پانی کے پاس خیمے نصب کیے گئے، اور وہاں سے پھر فوجی دستے آنا شروع ہو گئے۔ یہ دو محرم کی بات تھی، اب یہ وہ زمانہ تھا جب کہ کوفے سے فوجی دستے روانہ ہو کر تعداد بڑھتی جا رہی تھی، لیکن عزم حسینی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، کیوں؟ کہ قرآن کی آیت کی بنیاد پر وہ بینہ پر تھے، دلیل پر تھے، اللہ کے ساتھ تھے. اللہ تو حسین کے ساتھ تھا ہی، حسین نے اپنی محبت کا اظہار کربلا میں کیا، اظہار کیا، محبت تھی، اظہار کو اس سے بہتر جگہ نہیں ملی. یہ اظہار محبت حسین ہے، اور شخصیت حسین کا اثر حور پر ایسے پڑتا ہے کہ صبح عاشور حور کانپنے لگتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ حق تو ادھر ہے، میں کدھر ہوں. اللہ کو دیکھ کر پلٹتا ہے، نور حسینی نور خدا بن کر چمکتا ہے، حور اپنے گھوڑے کو کنارے لے جاتا ہے، ایڑ لگاتا ہے، اور حسین کے لشکر میں آ کے ملتا ہے، اور سب سے پہلے جس سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، وہ خود امام حسین ہوتے ہیں. کہتا ہے کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا یا امام، کیا میرا گناہ بخش دیا جائے گا؟ جانتا تھا. اور اب تو قلوب اولیائک، اللہ سے خطاب کر رہا ہے، مالک میں نے تیرے دوستوں تیرے قریب بندوں کو ڈرایا ہے، ان کے دلوں میں میں نے دھچک ڈال دی ہے. بیویوں کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوا، کہا کہ نہیں میں نہیں آؤں گا، میں نہیں اتروں گا. جنگ کے لیے جانے کو تیار ہو گیا. امام حسین کے لیے روز عاشور کی یہ سب سے اچھی خبر تھی کہ دشمنوں کا جو سب سے بڑا کمانڈر تھا عمر سعد کے بعد، وہ حسین کے لشکر کا، حق کے لشکر کا حصہ بن گیا، حق کے لشکر کا حصہ بن گیا. حسین کو حق سے محبت تھی. کیوں؟ کہ اللہ کہتا ہے کہ میں حق ہوں قرآن میں. اللہ کیوں کہ حق ہے، حسین کو حق سے محبت تھی کیونکہ اللہ سے محبت تھی. اس نے حق کو پہچان لیا اور میرے طرف آ گیا. میری طرف آنا بڑی چیز نہیں ہے، حق کی طرف آنا بڑی چیز ہے. جب امام نے حر کو، اور پھر ہم زہر ابن قائن کے بارے میں بھی یہی دیکھتے ہیں، وہ بھی عثمانی تھے، وہ بھی پلٹ کر آتے ہیں. جب امام پیام بھیجاتے ہیں کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں، وہ مذبذب رہتے ہیں. اہلیہ کہتی ہے کہ کیوں نہیں جاتے، فرزند رسول نے تمہیں بلایا ہے. وہ جانتے تھے اگر جاؤں گا تو آؤں گا نہیں پھر واپس. جاتے ہیں، بات کرنے کے بعد آ کر اہل خانہ سے کہتے ہیں کہ اب میں گیا، اب میں حسین کا ہو گیا کیونکہ میں حق سمجھ لیا ہوں. حسین جانتے تھے زندگی کربلا میں اب معنی نہیں رکھتی. جو معنی رکھتا ہے، جو قیامت تک معنی رکھے گا، وہ حسین کی زندگی نہیں، حسین کا حق ہے، وہ حسین کا حق ہے. تو حق پر قربان ہونے والا اور ایک آ گیا. پہلے زہیر آ گئے تھے پہلے ہی، اور روز عاشورا اس شدت کی مخالفت میں سے نکل کے آئے تھے کہ جہاں پر حسین کے خون کے پیاسے لوگ جمع تھے، ان میں سے حسین کی نصرت کرنے والا آ گیا. کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. ہر جاتے ہیں، 19 لعینوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد اپنا آخری سلام پہنچاتے ہیں. بالین پر کنار پر جا کر امام حسین خود اس حق کے شناس کرنے والے کو تبریک دیتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں. اے حور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا، تو تو دنیا میں بھی حور ہے اور آخرت میں بھی حور ہے. شاید ماں کا تذکرہ یہاں پر لایا تھا، وہاں پر کہا تھا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، اور آج پھر اسی ماں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ کتنا اچھا نام رکھا. روح حر تو پرواز کر گئی، دل حسین کو اور حق کے ماننے والوں کو شاد کر گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.